الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایک مرتبہ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے روزے کے فضائل، رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق کچھ سنا تھا. آج انشاءاللہ العزیز مزید کچھ اسی سلسلے میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور ہمارا پیارا پروردگار رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان کے، جس طرح تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. تو معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ کو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور اس کی طرف اپنے دل کو مائل کریں، اور سارا سال اس کی عبادت کی طرف مائل ہو جائیں، گامزن ہو جائیں، اور گویا کہ رمضان کا مہینہ، روزے کا موسم، یہ ہمارے لیے ایک ورکشاپ ہے کہ اس میں ہم روزہ رکھ کر پورے سال اپنے آپ کو اللہ کی یاد کی طرف مائل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف مائل ہو کر، اس کی عبادت کی طرف مائل ہو کر ہم اس بات کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، اپنے دل کو مائل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان پر عمل کریں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، ان سب سے بچیں. اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے ہم نے تم پر فرض کیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم نیک ہو جاؤ، تقویٰ اور پرہیزگاری سے آراستہ ہو جاؤ. حضرت امام احمد بن حنبل اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی، تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے کہ اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز آ جا، اور کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ رمضان کی تمام راتوں میں جاری رہتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہو جاتی ہے. عرض کی گئی کہ کیا وہ شب قدر ہے اس لیے؟ فرمایا کہ نہیں، مگر کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لے. یعنی جب مسلمانوں نے روزے رکھ کر اپنی مزدوری کا حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اب انہیں ان کا اجر عطا فرماتا ہے. امام بیہقی شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں وعظ فرمایا، ہم سب کو جمع کیا اور وعظ و نصیحت کی، فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا یعنی سنت، جو اس میں نیکی کا کام کرے، یعنی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی طور پر ہمیں عطا فرمائی، تو فرمایا کہ جو اس میں نیکی کا کام انجام دے وہ ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کرتا ہے، یعنی نفلی کام اس مہینے میں ایسا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ دنوں میں 70 فرض ادا کی، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے یعنی غمخاری اور بھلائی کرنے کا، دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا، دوسروں کی غمخاری کرنے کا، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آزاد کر دی جاتی ہے یعنی اسے جہنم سے آزادی کا مژدہ دے دیا جاتا ہے، اور اس افطار کرانے والے کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو، یعنی افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب تعالیٰ سے ملنے کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر ہے یعنی ڈھال ہے، بچاؤ کے لیے ایک آلہ ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ بےہودہ یعنی جب کوئی روزے سے ہو تو بےہودہ نہ بکے اور نہ چیخو پکار کرے، مگر کوئی اس سے لڑے جھگڑے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو اس سے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور بیہقی بھی اپنی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ سپر ہے یعنی ڈھال ہے اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے۔ بخاری مسلم ترمذی و نسائی یہ سب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ پر دور فرما دیتا ہے، یعنی اس کا وجود جو ہے وہ اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے جیسے 70 برس اگر کوئی گھوڑا چلے اور دوڑتے دوڑتے 70 برس میں جتنا وہ فاصلہ طے کرے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ اور ابن حبان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ہر صورت میں قبول کی جاتی ہے، اس میں سے ایک روزہ دار ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول فرماتا ہے، دوسرا عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ کہ ایسے شخص کی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اور تیسرا مظلوم کی دعا کہ جب مظلوم ہو کوئی اس پر ظلم کرے کوئی چارہ نہ ہو سوائے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ بیہقی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ المصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ باتیں ایسی دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت جب روزہ دار کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور اس کے پیٹ سے ایک مخصوص قسم کی خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، فرمایا کہ دوسرے یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے، اللہ کو اس کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ تیسرے یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی وہ خصوصی بات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے سوا، یعنی میرے سوا کسی اور نبی کو مجھ سے پہلے نہیں ملی، یہ خصوصیات۔ اس میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ مستعد ہو جا، تیار ہو جا، اور میرے بندوں کے لیے خوب آراستہ مزین ہو جا کہ ان قریب وہ دنیا کی تھکن سے یہاں آ کر آرام کریں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب آخری رات آتی ہے، رمضان کی آخری رات آتی ہے، تو ان سب کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری امت پر کس قدر احسان اور کرم ہے۔ امام حاکم اپنے مستدرک میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ ممبر کے پاس آ جائیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم سب حاضر ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر، یعنی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسرے پر چڑھے تو فرمایا کہ آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ جب منبر سے تشریف لائے، یعنی اپنی گفتگو پوری کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی واعظ و نصیحت فرمانا تھا وہ فرما لیا، اور جب نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا کہ آج سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی بات نہیں سنی جو آج سنتے ہیں، یعنی آپ نے تین مرتبہ جو آمین فرمایا ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر عرض کی وہ شخص دور ہو، اور بعض روایتوں میں آیا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ میں نے کہا کہ آمین۔ جب دوسرے درجے پہ چڑھا تو کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ اسم گرامی محمد یا احمد لیا جائے، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس شخص کے لیے بھی حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی دعا یقیناً قبول ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس پر آمین کی مہر لگا دیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ تو کہا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی دور ہو جائے، یعنی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو کہا جبریل امین نے کہ وہ شخص بھی دور ہو رحمت سے جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو وہ بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ تو اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ یعنی یہ تین قسم کے لوگوں کے لیے حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی دعا یقیناً قبول ہے، انہوں نے دعا کی، ان کے لیے بد دعا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے اور اس میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کر لے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت کا سامان مہیا نہ کر لے، ایسے شخص کے لیے بد دعا ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ یقیناً ہلاک ہوا، اور دوسرا وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد یا احمد کسی کے پاس لیا جائے اور وہ اس درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم اتنا نہ کہہ لے تو فرمایا کہ وہ بھی رحمت سے دور ہو، اور تیسرا وہ کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان سے دعا لے کر ان کی خدمت کر کے اور ان کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہ ہو جائے، جنت نہ کما لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس کے لیے بھی بد دعا کی گئی کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے اپنی جانب سے کہ ہم ہر طرح سے اس کے فرائض کی پابندی کریں اور جن چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کہا اور ناجائز قرار دیا ان سے بچیں، رمضان کی قدر دانی کرتے ہوئے اس میں خوب عبادت کر کے مغفرت کا سامان کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر زیادہ ہو سکے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم آپ حضرات کے بھیجے ہوئے سوالات کا مختصر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ کمال صاحب ہیں یو اے ای سے، ان کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ کیا بچے کے پیسوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ اور زکوٰۃ کس مہینے میں نکالنا بہتر ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس نصاب مال ہو اور اس نصاب پر سال پورا گزر جائے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب یہ ہے، آسانی سے آپ کو سمجھانے کے لیے مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کے پاس سونا چاندی یا کیش یا مال تجارت اتنی مقدار میں ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اور وہ رقم یا وہ مالیت جو سونا چاندی کیش یا مال تجارت کی صورت میں ہے، یہ سب آدمی کی اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہو، جیسے اس کے روزمرہ کے جو کھانے پینے کے خرچے ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں، ان ضروریات سے ہٹ کر زائد پیسے اس کے پاس سیونگ میں اتنے ہوں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تو ایسے شخص پر جب اس مال کی جو یہ جو منیمم مقدار ہے، یہ مال کا کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، اور اس سے زیادہ جو ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، کم سے کم اگر اتنا ہے تو وہ دن جس دن اس کے پاس اتنا مال آیا وہ دن اس کا سال کا پہلا دن ہے۔ تو اس مال پر جب پورا سال گزر جائے گا اور وہی دن دوبارہ سال گھومنے کے بعد جب وہی دن دوبارہ آئے گا تو وہ دن اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت کے لیے وہ دن ہوگا کہ اس دن اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اس کے بعد مزید تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ مال ہمارا ہے جس پر سال گزرا ہے، کچھ پر نہیں گزرا، تو کیا سب پر زکوٰۃ دینی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال کے ہر حصے پر سال کا پورا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کے نصاب پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو منیمم اماؤنٹ ہے اس پر اگر سال گزر گیا تو باقی جو اوپر کی مقدار ہے، اوپر کا جو مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مال کے ہر حصے پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ پہلی رمضان تک اس کا سال کا حساب اس نے رکھا ہوا ہے، اور وہ ہر سال پہلی رمضان کو اپنے پاس موجودہ سیونگ جو ہے اس کا حساب کتاب کر لیا کرتا ہے اور اس کا پورا جو ہے وہ حساب کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر رجب تک اس کے پاس 1,00,000 روپے تھا، اور رمضان آنے میں ابھی 2 مہینے ہیں، رجب اور شعبان، یا شعبان کا 1 مہینہ باقی ہے، اور اس کے پاس مزید 1 لاکھ روپے آ گئے، تو اب یہ پوچھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو پورا 1 سال گزرا ہے وہ تو 1 لاکھ پر گزرا، اور باقی جو 1 لاکھ ہے وہ تو ابھی آیا ہے، پچھلے مہینے 1 مہینے یا 2 مہینے پہلے آیا، تو کیا دونوں پر نکالنی ہے، 2 لاکھ پر نکالنی ہے یا 1 لاکھ پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 لاکھ پر زکات نکالنی ہے، اس لیے کہ زکات کی فرضیت کے لیے سال کا پورا گزرنا جو شرط ہے وہ یہ نہیں کہ مال کے ہر حصے پر جو ہے وہ پورا سال گزرے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ نصاب پر پورا سال گزر جائے، تو نصاب سے اوپر کا جو مال ہے اس پر بھی زکات فرض ہوگی اور اس پر بھی زکات نکالنی ہوگی۔ رہی بات یہ کہ کیا بچوں کے مال پر بھی زکات ہے، تو جو نابالغ بچے ہیں اور ان کی ملکیت میں جو مال ہے، جو ان کا ملک کیا آپ نے ان کو دے دیا ہوا ہے یا کہیں سے ان کو ملا ہے کسی کی وراثت میں یا کسی کی طرف سے گفٹ آیا ہے، تو ان نابالغ بچوں کے مال میں زکات فرض نہیں ہے۔ اور زکات کس مہینے میں ادا کرنا بہتر ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو پیچھے جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آدمی کے مال پر سال پورا گزر جائے اور اس کی زکات ادا کرنے کا وقت آ جائے، تو اب زکات ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور رمضان کا انتظار کیے بغیر جب آپ کے زکات نکالنے کا وقت آ گیا، جس وقت آپ ہر سال زکات دیتے ہیں یا جس وقت آپ صاحب نصاب بنے ہیں، اس وقت سے لے کر جب پورا سال گزر کر وہی دن آئے گا، اور یہ حساب جو ہے وہ عربی مہینوں کے اور اسلامی مہینوں کے حساب سے دیکھنا ہے، نہ کہ انگریزی مہینوں کے حساب سے۔ تو جیسے ہی آپ کا وہ سال پورا ہو جائے گا، جس دن آپ نصاب کے مالک بنے ہیں، جس دن آپ کے پاس نصاب آپ کی ضروریات اصلیہ سے زائد آیا ہے، اس دن سے لے کر جب پورا سال گزر کر وہی دن آئے گا، تو وہ وقت آپ کے لیے زکات کی فرضیت کا وقت ہوگا، اور اس کے بعد مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جو زکات کی ادائیگی میں جان بوجھ کر تاخیر کرے وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہمارے بھائی محمد غلام محی الدین صاحب کی طرف سے ہے، ان کا تعلق یو اے ای سے ہے، یو اے ای میں مقیم ہیں، یہ رہتے ہیں یہاں پر۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو ہم کیسٹ یا موبائل یا ٹیلی ویژن میں قرآن پاک سنتے ہیں، کیا اس کا ثواب ہوتا ہے؟ کیا آدمی اس کو سننے سے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی یا ریڈیو میں یا کیسٹ وغیرہ، کیسٹ تو خیر ریکارڈڈ ہے، لیکن ریڈیو میں یا ٹیلی ویژن میں جو لائیو سنی جاتی ہے، جس کی آواز براہ راست کوئی پڑھ رہا ہو وہاں پر اور آپ کو آ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں آن کر کے، تو اس کا ثواب تو ہے، اسی طرح جیسے کہ لائیو سنتے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے قرآن پاک، اور اس کو سننے کا جو اجر و ثواب ہے وہی اس کا بھی ثواب ہوگا۔ لیکن جو ریکارڈڈ ہے، جو ریڈیو میں بھی یا ٹیلی ویژن میں یا کیسٹ میں یا موبائل میں جو قرآن پاک کی تلاوت ریکارڈ کی ہوئی ہے پہلے سے، ابھی ہمارے سامنے کوئی لائیو نہیں پڑھ رہا ہے، براہ راست ہم آواز نہیں سن رہے ہیں بلکہ ریکارڈ کی ہوئی آواز سن رہے ہیں، تو اس کا بھی اجر و ثواب اگر آدمی اس کے معانی میں غور و فکر کرے یا اس کو سن رہا ہے اور اس کو سن کر قرآن پاک میں اپنے دل کو مائل کرے، مشغول کرے، اور دنیاوی تفکرات سے آزاد ہو کر اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو لگائے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر کیے ہوئے ہے، تو ان سب چیزوں کا ثواب تو اس کو ہوگا، لیکن براہ راست قرآن پاک سننے کا جو اجر و ثواب احادیث میں آیا یا جو قرآن پاک سننے کے ثواب ایک آدمی کو ہوتا ہے، ایک انسان کو ہو سکتا ہے، تو وہ ثواب اس ریکارڈڈ تلاوت قرآن پاک کو سننے والے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کو ریکارڈ صورت میں بھی، ریکارڈ کیے ہوئے آواز کو بھی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نہ سننے سے جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اور کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کو یاد کرنے کا سبب پیدا کرتا ہے، تو اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ نہ سننے کے مقابلے میں اور جو ہے وہ بالکل غافل رہنے کے بجائے اس ریکارڈ کی ہوئی آواز کو سننے میں زیادہ ثواب ہے اور یہ بہتر ہے۔ ایک سوال ہمارے بھائی محمد سرفراز انور کی طرف سے ہے، ان کا تعلق انڈیا سے ہے، کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ گستاخ رسول کی سزا اس کو جب گستاخی اس کی ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے، یعنی اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ قتل کیا جانا کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اسے قتل کر دے، بلکہ یہ حاکم وقت کا کام ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو انجام تک پہنچائے۔ لیکن اگر حاکم وقت اپنی اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا تو لوگوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، عوام کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو خود سے قتل کر دیں، ورنہ اس طرح اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کسی کو گستاخ رسول کہہ کر قتل کر دے گا، اور جب پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ اس نے گستاخی کی تھی تو اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ تو قانون کو ہاتھ میں ہمیں نہیں لینا، اگر حاکم وقت اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں اسے جواب دینا ہے، اس لیے کہ اس کام کو اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں بلکہ اس کے ذمہ لگایا ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی نے اسے قتل کر دیا، کسی کی گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور نبی کی بارگاہ میں بھی کسی کی گستاخی ثابت ہو جائے اور وہ مشہور ہو جائے کہ یہ گستاخ ہے اور اس نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، عدم توقیر کا مظاہرہ اس نے کیا ہے نبی کی بارگاہ میں، اور معروف ہو کہ وہ جو ہے وہ گستاخ ہے اور برملا وہ گھومتا پھر رہا ہو اور کسی نے اسے قتل کر دیا، تو اب اس قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی اس طور پہ کہ اسے دیت لی جائے یا اسے خون بہا لیا جائے یا اس کو کسی قسم کا جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ درست نہیں تھا، جائز نہیں تھا کہ وہ اسے قتل کرتا، لیکن اگر اس نے کر دیا تو اب اس گستاخ رسول کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے یا اسے دیت لی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا خون جو ہے وہ حدر ہے، اس کا خون جو ہے وہ مباح ہے، یعنی جس گستاخ رسول جو ہے اس کا دم جو ہے وہ مباح ہوا کرتا ہے، اگر کوئی اسے قتل کر دے وہ اپنی حفاظت نہیں کر رہا اور جو ہے وہ مثال کے طور پر گھوم پھر رہا ہے، کسی نے مار دیا تو اب اس مار ڈالنے والے، اس قاتل جس نے جو ہے اس گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، اسے جو ہے وہ خون بہا یا دیت یا اس طرح کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور سوال ہے، یہ ہمارے دوست محمد ایاز ہیں، ان کا تعلق غالباً حیدرآباد دکن ہندوستان سے ہے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے کسی کلاس فیلو نے ان سے کہا کہ جو تم عشق رسول کا لفظ استعمال کرتے ہو، یہ عشق کا معنی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، عشق کا لفظ اس محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں جسمانی تعلق ہو کسی سے، جیسے کسی سے کوئی ناجائز جسمانی تعلق قائم ہو تو اس طرح کے تعلقات اور اس طرح کے جذبات کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جس نے یہ کہا یہ صحیح نہیں کہا، بلکہ محبت کسی سے بھی ہو، جائز محبت مثال کے طور پہ لے لیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ کے رسولوں کی جو محبت ہے، ان سے جو پیار کرنے کا حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے جب آدمی ترقی کی منازل طے کرے اور محبت جو ہے وہ انتہائی شدت جب اختیار کر لے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی سے بھی محبت کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل سنت و جماعت اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو جب کسی سے محبت کرنے کے درجات مزید یعنی ترقی کرتے ہوئے محبت شدت اختیار کر جائے، انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے، محبت میں مزید تقویت اور قوت آ جائے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور مزید انہوں نے ہی ایک سوال کیا طاہر القادری کے حوالے سے کہ جن صاحب کو طاہر القادری کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت سے ان صاحب کا کوئی تعلق نہیں، جن صاحب کو ہمارے اس زمانے میں طاہر القادری کہا جاتا ہے ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک کما حقہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.